بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنكبوت کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اسے پڑھیے، پڑھا کیجیے، اور نماز کی پابندی رکھیے، نماز کو قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے. یہ جو ہے کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی ہے، یہ اس طرح سے کہ اپنی وضع کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہے. تو لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز بلسان حال، یعنی جو حال اس وقت آدمی کا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، وہ نماز یوں گویا کہتی ہوتی ہے کہ جس معبود کی تو اتنی تعظیم کرتا ہے، جس کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کے سامنے فحشا اور منکر، ناشائستہ کام اور بے حیائی کی باتوں کو کرے، یہ تو بڑی نازیبہ بات ہے. اس کا ذکر یوں ہوا ہے شروع کہ آپ کو پہلے قصد السبیل پڑھ کے سنائی گئی. الحمدللہ جنہوں نے سنا اور جنہوں نے دلچسپی لی ان کو یہ چیز واضح ہو گئی کہ مقصود کیا ہے. تو مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو راضی کرنا. یہ سارا سلسلہ، یہ بزرگوں سے تعلق، یہ بیان، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بس ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورے طور سے چلنا، شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا. اور وہ احکام بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی ہیں، اور اس کے لیے ایک شیخ، ایک استاد، ایک مرشد ضروری ہے. اس کے بغیر کیسے سیکھے گا انسان؟ تو سیکھنے کی باتیں ہیں، تو وہ سیکھے گا تو پھر شیخ سے تعلق کر دے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور حکیم الامت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ قصد السبیل پڑھنے کو پہلے فرماتے تھے، جس کا بھی یہ ارادہ ہوتا کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. لیکن یہ مقصود ہٹنے نہ پائے ذہن سے کہ ہم جو کام بھی کریں اس میں مقصود بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں شریعت کے حکموں پہ چلنے سے. معلوم کرنا پڑے گا کہ شریعت کا حکم ہے کیا، ظاہری اعمال میں بھی اور سوچنے میں بھی. ہم جو چاہیں سوچیں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکام بنائے ہوئے سوچنے کے لیے. تو اب جو لوگ تعلق کرتے تھے حکیم الامت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور اپنی اصلاح چاہتے تھے، تو سب سے بڑا مسئلہ تو شروع میں یہ آتا ہے کہ اصلاح کس چیز کی کرائی جائے. اصلاح تو ہوگی اس چیز کی جو عیب کی صورت میں نظر آئے. انسان ہمیشہ عیوب کی اصلاح کراتا ہے، جو خرابیاں ہوں ان کی اصلاح کراتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ابھی یہ بندہ کسی بزرگ سے تعلق کیا، یا کتابیں پڑھیں، یا یہ سمجھا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اصلاح ضروری. اصلاح نفس فرض عین ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس چیز کی اصلاح کرائی جائے. تو دیکھیں اصلاح تو ہوگی ہمیشہ عیب کی, اور عیب ہمیشہ ہوگا وہ جو گناہ ہو. اب اکثر لوگوں کو چونکہ نفس کے اندر عجب ہے, نفس کے اندر اللہ میاں نے مختلف قسم کی چیزیں رکھی, اس میں سے ایک عجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے, اپنے کاموں کو پسند کرتا ہے, اس کو اپنے کاموں میں اچھائی نظر آتی ہے, اس کو اپنی ہی باتوں میں اچھائی نظر آتی ہے. تو ایسا شخص بے شک اصلاح کی ضرورت ہے اس کو, لیکن اصلاح کیسے کرے؟ تو اس کو تو اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے, اس کو تو اپنی ہر چیز اچھی ہی نظر آ رہی, اپنی برائیوں پہ نظر ہی نہیں پڑتی. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگ لکھا کرتے تھے کہ حضرت مجھے تو اپنے عیب نظر نہیں آتے, عیب سمجھ میں نہیں آتے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات. اور جو بھی شخص اپنی اصلاح شروع کرے گا اس کو ضرور یہ چیز پیش آ جاتی ہے, کیونکہ عجب تو ہے, عجب تو ایک فطری رذیلہ ہے کہ پسندیدگی اپنے نفس کی اور اپنے کاموں کی. جو اللہ والے ہیں وہی اس کے اوپر قابو پاتے ہیں, لیکن یہ مادہ جو ہے عجب کا یہ ہمیشہ رہتا ہے انسان کے ساتھ. تو کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ لکھتے کہ مجھے اپنے عیب نظر نہیں آتے, تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ کتاب تبلیغ دین پڑھو. اکثر قصد السبیل کے بعد ہمارے سلسلے میں یہ کتاب تبلیغ دین پڑھنے کو کہی جاتی, اور واقعی تبلیغ دین ایک عجیب کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے عیب, اپنے گناہ, اپنی کمیاں, اپنے نقائص نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ دیتے تھے. تو ایک کتاب ہے, اصل میں یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, اور وہ تھی اصل میں عربی زبان میں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کروایا, اور ترجمہ کرانے کے بعد اس کا ایک وہ بھی لکھ دیا چھوٹا سا مضمون, اس میں وہ مضمون میں پڑھتا ہوں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے. ہم دوسرا کے بعد فرماتے ہیں, کہتا ہے عاجز اشرف علی اوفیان, اس جزو زمانے میں یعنی اس زمانے میں اجزائے دین میں سے جزو اخلاقی, اخلاق کا جو جز ہے دین کے اجزاء میں, اور تہذیب نفس کہ نفس کی اصلاح ہو, اس کو عوام نے اعتقاداً یعنی انہوں نے تو اعتقاد سے ہی نکال دیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے, اور خواص نے عمداً جان بوجھ کر کل محذوف کر دیا کہ جیسے اس کو حذف ہی کر دیا, یعنی اس کا جانتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے اس کو ختم کر دیا, اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اس پر لکھتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے جو مفاسد دینیہ, جو دینی مفاسد پیدا ہو گئے, خرابیاں پیدا ہو گئی, اور تمدنیہ, تمدن کی خرابی, ہمارا معاشرہ خراب, تو علاج اس سے ہو رہے ہیں, اور یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ یہ جزب اخلاق جو ہے اور تہذیب نفس اس کو جب ہم نے حذف کر دیا, دین سے نکال دیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ طرح طرح کی خرابیاں دین میں اور تمدن میں پیدا ہوئی مسلمانوں کی, اور مسلمانوں کا انجام اس کی وجہ سے خراب ہو جائے گا اگر وہ اس کو نہیں کریں گے. ٹھیک, فرماتے ہیں کہ علاج اس کا یہی ہے کہ اس کی تعلیم اور اس پر تنبیہ کی جائے. چنانچہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے پرانے لوگوں نے اسی واسطے اس میں مختلف اور متعدد کتابیں لکھی تاکہ اخلاق کی درستی ہو سکے, تہذیب نفس ہو سکے. اس میں سب سے زیادہ سہل اور جامع امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے, اور ان میں ایک رسالہ ہے ان کا جو اربعین کہلاتا ہے, وہ سب سے مختصر اور سب سے آسان ہے, لیکن یہ رسالہ عربی زبان میں تھا, اس لیے کہ ہم, اور چونکہ ہماری زبان تو اردو ہے, ملومت نے لکھا ہے کہ ہمارے ملک کی عام زبان اردو ہے, اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ اس کا اردو ترجمہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مولانا محمد عاشق الہی سلم اللہ, اس وقت حیات تھے, کہ اس کام کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا. میں نے بعض بعض مقامات کے ترجمے دیکھے, بہت پسند آئے. تو یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ فرما دیا, اور دعا بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نافع اور مقبول بنائے, اس لیے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں, اور میں پڑھوں گا اور یاد تازہ کروں گا, اور جو چیزیں کچھ ایسی ہوں گی جو شرح کے لیے ہوں گی یا ہماری یادداشت کے مطابق بزرگوں کی باتیں یاد آ جائیں وہ عرض کرتے ہیں. تو اس کتاب میں تبلیغ دین میں شروع میں اعمال ظاہری کے 10 اصول بتائیں جو ظاہری اعمال, اس کے بعد باطنی اعمال کا نمبر آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو, لہذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ رہے. اب یہ ہے کہ نماز کے بارے میں ہمارے دلوں میں واقعی وہ اہمیت نہیں رہی جو ہونی چاہیے. نماز کو بھی ہم نے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اتنی اہمیت نہیں ہے. سب سے آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک اور کتاب میں یوں لکھا ہے, یہ پڑھنے کے قابل ہے, اس میں سے پہلے کچھ پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں, اے بھائی اے برادر, اس بات کو معلوم کر یعنی جان لے کہ نماز اسلام کا ستون اور دین کی بنیاد اور بنا ہے اور سب عبادتوں کی سردار ہے اور سب عبادتوں کی پیشوا ہے. جو شخص پانچوں فرض نمازیں مائے شرائط وقت پر ادا کیا کرے اس کے واسطے عہد باندھا گیا ہے کہ وہ خدا کی حمایت اور امان میں رہے گا. گناہ کبیرہ سے آدمی جب باز رہا تو جو گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوں گے یہ پانچوں نمازیں اس کا کفارہ ہو جائیں گی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے پر شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ پانچ بار روز اس میں نہاتا ہو. یہ فرما کر آپ نے پوچھا کہ جو شخص پانچ بار روز نہاتا ہو اس کے بدن پر کچھ میل رہنا ممکن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے اسی طرح یہ پانچ نمازیں گناہوں کو دور کرتی ہیں. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے چھوڑا اس نے اپنے دین کو ویران کر دیا. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا کام سب کاموں سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا, وقت پر نماز پڑھنا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ وتعالی نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ محبوب کوئی چیز فرض نہیں کی. اگر کسی چیز کو نماز سے زیادہ دوست رکھتا اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو اس چیز میں مشغول کرتا, اور فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں. کچھ فرشتے رکوع میں ہیں, کچھ سجود میں ہیں, کچھ قیام میں ہیں, کچھ قعود میں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمدن ترک کر دی جان بوجھ کر وہ کافر ہو گیا, یعنی اس بات کے قریب ہو گیا کہ اس کے اصل ایمان میں خلل آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پہلے نماز کو دیکھیں گے, اگر شرائط کے ساتھ پوری ہے تو اس کو قبول کریں گے اور دوسرے اعمال اس کے تابع ہوں گے کہ جیسے بھی ہوں گے قبول ہو جائیں گے. اگر نعوذ باللہ نماز ہی ناقص ہوئی تو سب اعمال سمیت اس کے منہ پر پھیر ماریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص اچھی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے اور پورا رکوع و سجود بجا لاتا ہے اور دل سے عاجزی اور تواضع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے, اپنے کو لا شے سمجھتا ہے, یعنی اس کی نماز سفید اور روشن عرش تک جاتی اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے نگاہ رکھا ہے اسی طرح خدا تجھے نگاہ رکھے. اور جو شخص وقت پر نماز نہ پڑھے اور طہارت خوب نہ کرے اور رکوع اور سجود میں کمال عاجزی نہ کرے, یعنی عاجز ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو, وہ نماز سیاہ ہو جاتی ہے اور سیاہ ہو کر آسمان تک جاتی ہے. اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور خراب کیا خدا تجھے ضائع اور خراب کرے. تو جب تک خدا کو منظور ہوتا ہے تب تک نماز یہی کہا کرتی ہے. پھر اس کی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مارتے ہیں. تو یہ نماز کی فضیلت کے بارے میں یہ احادیث شریف ہیں جو انہوں نے جمع کی ہیں. اب اس کتاب تبلیغ دین میں فرماتے ہیں کہ جب اتنی اس کی فضیلت ہے تو فرماتے ہیں نماز کو صحیح کرنے کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہے. اول نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ، یعنی وضو اس طرح سے نہ کرو کہ بس جلدی جلدی کر دیا، بلکہ ان میں سنتیں ہیں، ان میں مستحبات ہیں، ان کو بجا لاؤ. اور ہر عضو کے وقت کو دھوتے وقت دعا پڑھو جو حدیث شریف میں آئی ہے. اب یہ دعائیں جو ہیں یہ حدیث شریف میں آئی ہوئی ہیں اور اس کتاب تبلیغ دین میں دی ہوئی ہیں، اس کو سمجھ لیں. مثلا کہ وضو سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اگر یہ یاد نہ رہے شروع میں. تو جب ہمیں مجھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے تعلق ہوا تو انہوں نے یہ کتاب پڑھنے کو فرمائی، اور فرمایا کہ اس کے اوپر عمل جیسے جیسے ہوتا جائے وہ اطلاع دیتے جاؤ. تو چنانچہ یہی کیا ایک عرصے تک. تو یہ دعائیں جو ہیں ایک دم سے یاد نہیں ہوتی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں تو اردو میں مفہوم تو سمجھ میں آ جاتا ہے، بس اس اردو کے مفہوم کو ہی ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے پہلے، پھر بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والہلاکۃ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا، اور پناہ مانگتا ہوں نحوست اور ہلاکت سے. اور کلی کرتے وقت اللہم اعنی علی تلاوتی و تلاوت کتابک و کثرت ذکر، یا کوئی بھی اور دعا اس طرح کی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اس طرح کی دعا کو اس میں آئی ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ وانت عنی راض، اے اللہ مجھ کو جنت کی خوشبو سنگھائیے اور آپ مجھ سے خوش رہیں. اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم انی اعوذ بک من روائح النار ومن سوء الدار، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کی بو سے اور اس جیسے برے گھر سے. اور منہ دھوتے وقت اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، یہ بھی آیا ہے. تو اس طرح کی دعائیں ہیں کہ اے اللہ جس دن لوگوں کے چہرے نورانی سفید ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سفید کر دیجیے گا اور سیاہ نہ کر دیجیے گا. اس طرح سے دانا ہاتھ کوہنی تک دھوتے وقت اللہم آتنی کتابی بھی یمینی وحاسبنی حساب یسیرا، اے اللہ میرا اعمال نامہ میرے دہنے ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب آسان کر دیجیے. اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں ملے یا میری پیٹھ کے پیچھے سے ملے. اب یہ سب دعائیں ہیں، یہ دعائیں تو یاد ہونی واقعی مشکل ہے ایک عام آدمی کو، لیکن اس کا اردو مفہوم سمجھ لیں اور وہ نماز وضو کرتے وقت اس کو ذہن میں رکھیں، مانگتے چلے جائیں. اسی طرح سے تمام آدا کو دھوتے وقت ان کی کچھ دعائیں ہیں، یہ کتاب تبلیغ دین میں ہی دیکھ لیں اور ان کو پڑھتے چلے جائیں. اچھا، اس کا ایک اور فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں موت اور بعد الموت کی یاد دلاتی ہیں. مثلا نام اعمال کا کہ یا اللہ میرے دہنے ہاتھ میں ہو، چہرہ میرا سیاہ نہ ہو جائے، نورانی ہو، اور پورے صراط پر سے میں گزر جاؤں، یہ سب دعائیں ہیں جو کہ موت اور بعد الموت سے متعلق ہیں. تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، تو وہ فضیلت اس سے حاصل ہو جاتی ہے. اگر ہر وضو کے وقت یہ سب کر لے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کو موت کی یاد سے شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. یہ فرمایا کہ نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ، اور ہر وضو کے دھوتے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث شریف میں آئی. اس کے ساتھ ہی کپڑوں کا اور وضو کے پانی کا خیال رکھو کہ دونوں پاک ہوں. اب تو خیر نلا یہاں ہیں اس لیے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ وساوس تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان اکثر عبادت کرنے والے نیک بندوں کے اوقات شش و پنج میں ضائع کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے، ہمارے لڑکپن کا زمانہ تھا، ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ مسجد میں وضو کرتے اور اتنی دیر میں نماز ختم بھی ہو جاتی، ہم لوگ سنتیں بھی پڑھ لیتے، وتر بھی پڑھ لیتے، اور واپس آتے تو دیکھتا کوئی اپنا وضو خانے میں وہ بیٹھے ہوئے اپنا ہاتھ دھوئے چلے جا رہے ہیں تو ان کو وہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرا ہاتھ دھل چکا ہے. لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ اپنی کرتے رہے. ایسا آدمی جس کو اس طرح کے وہم اور وساوس ہو جاتے ہیں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود رائی ہوتی, کسی کی سنتے نہیں. جو ہمارے محلے کے تھے, نیک آدمی تھے, یہ حال میں نے ان کا خود دیکھا ہے. آخر کار ان کا آدمی جب اس طرح سے کرے گا تو ہر چیز کے اندر شک و شبہ ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اتنا زیادہ وہم نہ کرے اور کسی بڑے کو اپنا ہمیشہ جو مسئلہ ہو اس کو بتائے اور جو وہ کہے اس کے مطابق کرے. اچھا, اب کپڑوں کی طہارت. نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کا چھلکا اور بدن کی مثال. مقصود تو مغز ہوا کرتا ہے, لیکن ظاہری پاکی اگر ہوگی تو اس سے قلب میں پاکی آئے. تو ظاہری پاکی اور طہارت اور کپڑے جو ہم پہنتے ہیں اس کا مقصد قلب کو نورانی بنانا ہوتا ہے. اور شاید کسی کو شبہ ہو, فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, شاید تم کو شبہ ہو کہ کپڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو جائے گا. لہذا سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے. چنانچہ جب چاہے دیکھ لو, تجربہ کر لو کہ جب تم وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا اثر ہے جو بدن سے آگے بڑھ کر دل تک پہنچا ہے. لیکن اب تو ایسی حالت ہے کہ وضو کا بھی خیال نہیں کہ ہم وضو کر رہے ہیں. ایسا وضو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاکید کرتی, کسی نے وضو کیا اور سنت کے مطابق نہیں کیا تو آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے وضو کر لیا, ہم وضو کر لیا. تو آپ نے وضو کر لیا, آپ کو وضو ہو گیا, اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں, پڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن آپ نے واش بیسن پہ کھڑے کھڑے وضو کر لیا, نہ قبلہ رو ہوئے, نہ سنتوں پہ عمل کیا, نہ دعائیں پڑھیں, تو آپ کی نماز بے روح ہو گئی. تو وضو کو جتنا کامل کریں گے, اتنا خشوع کے ساتھ کریں گے, وضو تو پہلی چیز ہے, شرط ہے نماز کی, اس کو جب صحیح کریں گے تو اس کا اثر آئے گا نماز میں, خشوع پیدا ہو گیا. بھی نماز سے پہلے ہی وہ خشوع پیدا ہو جائے جس کی نماز میں ضرورت ہے. جیسے میرا ایک ذوق تھا کہ وہ جس زمانے میں حج کے لیے جانا ہوتا تھا تو رمی جمرات جو ہے جہاں کنکر مارتے ہیں وہ بہت بڑی عبادت ہے, اور منا کی ایک ہی عبادت ہے. منا میں جو خاص منا میں رکنے کا وجہ ہے کہ وہ رمی جمرات, اور تو کچھ ہے نہیں. منا میں رکنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے, اصل وجہ یہی ہے. اتنی اہم عبادت ہے, اس کے اتنے فضائل ہیں, اور اس قدر اس کے اوپر میں نے ہر ہر کنکری پہ ایسے سے گناہ معاف ہوتے ہیں جو کسی طریقے سے معاف نہیں ہو سکتے. تو اب جو لوگ جاتے ہیں مینا میں, اب جناب کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی دوڑ رہا ہے, کوئی لڑ رہا ہے, اس طریقے سے جاتے ہیں کہ اس میں خشوع کا تو نام ہی نہیں ہوتا, حالانکہ وہ جگہ انتہائی خشوع کی ہے. تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ بھائی بہت سکون سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خشوع کے ساتھ نگاہ کی کیے ہوئے رمی جمرات کو جاؤ, وہاں پہنچ کر جو دعا ہے وہ پڑھتے جاؤ, کوئی جلدی نہ کرو. خشوع ہی تو اصل چیز ہے. تو یہ ایک چیز ہوئی کہ وضو اور طہارت کو ٹھیک کیا جائے, خشوع پیدا کیا جائے وضو میں. اس کے بعد دوسری بات لکھی ہے کہ وہ جنہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز کے جملہ ارکان چاہے وہ سنتیں ہوں یا مستحب ہوں, اور ذکر ہو یا تسبیح ہو, تلاوت ہو, سب کو اپنے اپنے قاعدے پر ادا کرو. اور یاد رکھو جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا, اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر قلب تک ہوتا ہے اور قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. اور جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ وہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں سے واقف بھی نہ ہو, ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ یہ دوا ہے، اس دوا کا کیا فائدہ ہے، لیکن اس کو دی جائے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے. اسی طرح سے چاہے تم نماز کے ارکان میں جو اس کی تاثیریں ہیں وہ تاثیر نہیں بھی جانتے ہو، تو تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا، اگرچہ تم کو اس کے اسرار، اس کی راز کی جو چیزیں ہیں اس سے واقفیت نہ ہو. فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور روح مرحمت فرمائی. جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور روح مرحمت فرمائی ہے. چنانچہ نماز کی روح تو نیت ہے اور حضور قلب ہے، نیت اور حضور قلب نماز کی روح ہے، اور قیام و قعود جو ساری حرکات ہیں اور رکوع اور سجود نماز کا سر اور ہاتھ پہ ہے، اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ کان وغیرہ ہیں، اور اذکار و تسبیحات کے معنوں کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے، اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کا حسن ہے، یعنی گویا بدن کا سڈول اور رنگ و روغن کا درست ہونا ہے. الغرض اسی طرح نماز کے اجزاء اور ارکان کو پورا کرنے سے صحیح طریقے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے، صورت مثالی ہوتی ہے، اور نماز میں جو قرب نمازی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کوئی خدمتگار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیۃً پیش کرے، اس وقت اس کو بادشاہ سے قرب حاصل ہوتا ہے. بس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں، خشوع نہیں، تو گویا مردہ اور بے جان کنیز بادشاہ کی نظر کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی گستاخی اور بے باکی ہے کہ ایسا گستاخ شخص بادشاہ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے کہ بے جان کنیز لے جائے تو عجب نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور اگر نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے صحیح، تو گویا لنگڑی لولی اور اپاہج لونڈی نظر کرتے ہیں. اگر ذکر و تسبیح اس میں نہیں ہے تو گویا لونڈی کے آنکھ کان نہیں ہے. اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل ادھر متوجہ ہوا، تو ایسا ہے جیسے کنیز کے اعضا تو سب موجود ہیں لیکن ان میں حس و حرکت بالکل نہیں، یعنی حلقہ چشم تو موجود ہے مگر بینائی نہیں، کان موجود ہیں مگر بہری ہے، ہاتھ پاؤں ہیں مگر شل اور بے حس ہے. اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بحری کنیز شاہی نذرانے میں کیسے قبول ہو سکتی. شاید تم کو یہ شبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجب ادا کر دیے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، خامانہ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں، یہاں معنی کہہ رہے ہیں مقصد خشوع ہے. اور نماز کے وقت میں اگر توجہ ہو جائے قرآن کے الفاظ کی طرف یا اپنے ذکر کی طرف یا تسبیح کی طرف یا اس طرف کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو بس یہ کافی، یہی مراد ہے یہاں پہ معنی سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کو قرآن کے الفاظ کے معنی بھی پتہ، یہ غلط ہے. یہ جو سبق نکالا علماء کرام کی مثال طبیب کیسی ہے. بس اگر کوئی لونڈی اپاہج اور کیسی عیبدار کیوں نہ ہو، اگر اس میں روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر ضرور یہ کہے گا کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں. اسی طرح سے نماز میں جب سب چیزیں ہو جائیں گی تو علماء یہی کہیں گے کہ نماز ہو گئی. اسی طرح نماز کی روح اور اعضائے رئیسہ کے موجود ہونے سے، یعنی تمام ارکان ادا ہو گئے، تو علماء یہی فتویٰ دیں گے کہ نماز صحیح ہے اور فاسد نہیں ہے. تو اس صورت میں اس عالم نے جو کہا وہ صحیح کہا، مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب حاصل ہونے کی حالت ہے. اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیبدار کنیز اگرچہ زندہ ہے مگر سلطانی نذرانے میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی ہے اور شاہی عتاب کا سبب ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ناقص نماز کے ذریعے سے تم اللہ کا تقرب چاہو گے تو عجب نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لوٹا دی جائے اور منہ پر پھینک مارے. اب یہاں بس ایک بات عرض کرنا ہے کہ نماز جیسی بھی ہے ہم پڑھتے رہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ آدمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھائی نماز منہ پر مار دی جائے گی, تو نماز ہی ماری جائے گی نا, نماز ہی منہ پہ آئے گی, آنے دو اس کو. لیکن اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو, اس میں خشوع لانے کی کوشش کرو. اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑو نہیں, نماز پڑھتے رہو اور نماز کو بہتر بناتے رہو. فرماتے ہیں کہ نماز سے مقصود حق تعالیٰ کی تعظیم ہے, اس کی روح ہے. تو جتنا بھی سنتوں میں اور مستحبات میں اور آداب میں کمی ہوگی, اسی قدر اللہ تعالیٰ کے احترام اور تعظیم میں کوتاہی سمجھ جائے. اور تیسری بات یہ لکھی ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز کی روح کا زیادہ لحاظ رکھو, یعنی نماز میں شروع سے آخر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھو. یعنی اس لیے نماز پڑھو کہ اللہ میں راضی ہو جائے, اور یہ دماغ میں رکھو اسے سے, اور حضور قلب رکھو. یعنی جو الفاظ زبان سے کہتے ہو ان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو, ان کو توجہ سے ادا کرو. فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے, اور جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے مجھے حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب نے نصیحت فرمائی, دیکھو نماز میں کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں, ہر بار یہ سوچو کہ جب اللہ بڑے ہیں تو ہم تو چھوٹے ہوئے, اس سے بھی بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا, عاجزی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی آئندہ سنیچر کو عرض کیا جائے گا.